چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چن کے ناظرین, پروگرام علم کی باتیں, اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کی باتیں سیکھ کر سمجھ کر اور ان پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے, ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ, قیامت کے دن میرے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا. شعبان المعظم کا بابرکت عظمتوں والا ساعتوں والا مہینہ ہے, اور اس مہینے میں آیت درود کے نزول کے حوالے سے بھی تفاسیر میں موجود ہے. صحابہ کرام اس مہینے کو ایک اعتبار سے ماہ درود کے طور پہ بھی منایا کرتے تھے, یعنی کثرت سے شعبان کے مہینے میں درود, اس لیے کہ آیت درود اس مہینے میں وہ نازل ہوئی ہے. اللہ رب العالمین مجھے آپ کو کثرت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مدنی چن کے ناظرین, آج کے ہمارے اس پروگرام میں مہمان ہیں مفتی سجاد صاحب. حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاک اللہ,
آمین. اور انہی کے ساتھ ہیں مفتی جمیل صاحب, آپ کو بھی دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں.
جزاکم اللہ
خیر. ان دنوں میں بطور خاص مسلمان الحمدللہ شب برات سے پہلے کئی طرح کی نیکیوں کا اہتمام کرتے ہیں. نامہ اعمال کی تبدیلی کا وقت اور سال بھر کے جو نامہ اعمال ہیں اٹھائے جاتے ہیں, اور جو اللہ رب العالمین چاہے اپنی رحمت سے لوگوں کی خطاؤں کو, غلطیوں کو, گناہوں کو معاف فرمائے. اور شب برات چھٹکارا پانے کی وہ شب اور رات جس کے حوالے سے کہ اس میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے, وہاں الحمدللہ مسلمانوں میں ایک یہ بھی رجحان ہے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے حقوق کے حوالے سے اگر کوئی کوتاہی غلطی ہو جاتی تو اس کی معافی کی درخواستیں کرتے ہیں. یا سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کے میسیجز, اس طرح کا مواد وہ شیئر ہو رہا ہوتا ہے. آج ہم اسی حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے کہ بیسک جو بندوں کے بندوں سے متعلق حقوق ہیں ان کے اندر کس طرح کی احتیاطیں ہمیں بجا لانی چاہیے, اور اگر کہیں اس میں کوتاہی ہو جائے, کسی کا حق مار لیا جائے, چاہے کسی کی عزت کا معاملہ ہو یا پیسوں روپے کا معاملہ ہو, تو پھر اس کی تلافی کی کیا کیا صورت وہ ہو سکتی ہے. آپ پروگرام میں اول تاخر ہمارے ساتھ شریک رہیں, اور حقوق العباد کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو بہت سی معلومات اس پروگرام میں وہ حاصل ہوگی. اور میں مفتی سجاد صاحب سے عرض کروں گا کہ حضرت, سب سے پہلے میں کہ خلاصتاً حقوق العباد یہ کتنی قسمیں اس کی ہیں, اور ہر قسم کے حوالے سے کیا اس کے ساتھ شرعی احکام متعلق ہوتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقوق العباد بنیادی طور پر دو قسم کے ہیں. ایک وہ حق ہے کہ جو کسی سے مالی معاملے سے متعلق ہوتا ہے, یعنی کسی پر کسی کا کوئی حق دائن ہے, کوئی مال اس نے کسی کا دینا ہے, اس کو دیون کہا جاتا ہے. اور حقوق العباد میں سے جو دوسرا حق ہوتا ہے اس کا تعلق مظالم سے ہوتا ہے, یعنی کسی شخص نے بلا اجازت شرعی اپنے قول سے یعنی اپنی بات کے ذریعے سے، اپنے فعل سے کسی کے دین میں، جان میں، مال میں، آبرو میں، جسم میں، یا اس کے دل کو تکلیف پہنچائی، اذیت پہنچائی، تو یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے اس کو مظالم کہا جاتا ہے، یعنی جس کا تعلق ظلم سے ہے،
ٹھیک ہے،
کہ بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی کی جان میں نقصان کر دیا، کسی کے مال میں نقصان کر دیا، کسی کی آبرو میں نقصان کر دیا، کسی کے دل کو تکلیف پہنچا دی اپنے عمل کے ذریعے، قول کے ذریعے، تو یہ اس کا تعلق مظالم سے ہے،
ٹھیک ہے۔
ان دونوں میں عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے، مراد یہ ہے کہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک حق پایا جاتا ہے، یعنی ایک قسم پائی جاتی ہے، جیسے دین کے تعلق سے جو ہے وہ حق العبد پایا جا رہا ہے، وہ یوں کہ بالفرض کسی کو اس نے اجرت پر رکھا کام کرنے کے لیے، اور اجرت دینے کے معاملے میں تاخیر کی، اور اس تاخیر کی کوئی وجہ ہے، بالفرض اس کے پاس رقم نہیں ہے، اور یہاں پہ دین تو پایا جا رہا ہے لیکن ظلم نہیں پایا جا رہا،
صحیح،
اور
یعنی پیسے تو اس کے اوپر،
جی پیسے تو اس کے اوپر نکلتے ہیں، یہ مالی حق ہے جو دوسرے بندے کا اس سے متعلق ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن چونکہ بلا وجہ یہ ٹال مٹول نہیں کر رہا، نہ دینے کی کوئی وجہ ہے، اسی طرح کسی سے کوئی چیز خریدی ہے اور اس کی ادائیگی، قیمت کی ادائیگی کرنی ہے لیکن قیمت کی ادائیگی نہیں کر پا رہا کسی وجہ سے، تو یہ جو حق العبد کا تعلق ہے یہ مالی حقوق سے ہے،
ٹھیک ہے،
اور دوسرا حق جو ہے اس کا تعلق ظلم سے ہے، یعنی کبھی ایسا ہوگا کہ صرف ظلم پایا جائے گا،
اس میں مال نہیں ہوگا،
اس میں مال نہیں ہوگا، جیسے کسی کو گالی دے دی، کسی کی غیبت کر دی، اور اسی طرح کسی سے ناحق لڑنا شروع کر دیا ہے، تو اب یہاں پہ ظلم پایا جا رہا ہے لیکن مالی مطالبہ نہیں پایا جا رہا،
ٹھیک ہے،
اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں،
صحیح،
مالی مطالبہ بھی پایا جاتا ہے اور ظلم بھی پایا جاتا ہے، جیسے کسی کا مال چھین لیا، غصب کر لیا، کسی سے رشوت لے لی، مال جو ہے وہ کسی کا ضائع کر دیا جان بوجھ کر، تو اس میں مالی مطالبہ بھی پایا جا رہا ہے،
ٹھیک ہے،
اور چونکہ بغیر کسی شرعی حق کے اس کا مال لے رہا ہے تو اس میں ظلم بھی پایا جا رہا ہے،
ٹھیک ہے،
تو حق العباد کی یہ دو قسمیں ہیں۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس کی تقسیم فرمائی ہے تو آپ نے یہ فرمایا کہ اگر جان کو، مال کو، آبرو کو، جسم کو، قلب کو، یہ قول فعل ان کے ساتھ جو ہے وہ اگر، یعنی کہ جان کے اعتبار سے قول سے جو ہے وہ کسی پر ظلم کیا، مال کے اعتبار سے قول کے ساتھ کسی پر ظلم کیا، فعل کے اعتبار سے ظلم کیا، تو یوں آپ نے فرمایا کہ اس کی جو قسمیں ہیں وہ بے شمار بن جائیں گے،
ٹھیک ہے،
لیکن بنیادی طور پر جو اس کی قسمیں ہیں وہ دو ہیں، کہ کسی بندے کا کسی پر جب حق ہوگا، یا تو وہ مال سے متعلق ہوگا، یا پھر اس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہوگا،
ٹھیک ہے۔ یہاں آپ کی باتوں میں ایک بات، جیسے آپ نے کہا کہ کسی کی سیلری روک لی، اس کے پاس پیسے، کام کرایا، معاوضہ اس کا دینا ہے، یا کوئی چیز خریدی اس کی قیمت دینی ہے، تو اس میں ظلم نہیں پایا جا رہا، تو اس کی بھی کوئی کیٹیگری ہے یا اس میں کوئی خاص شرائط ہیں کہ کب ظلم نہیں پایا جائے گا اس میں؟
دیکھیے، اس میں کسی کی اجرت دینی ہے اور کسی سے کوئی چیز خریدی ہے،
صحیح ہے،
اب اس کی قیمت ادا کرنی ہے، اب یہاں پہ یہ بیان کیا گیا کہ اس میں مالی مطالبہ پایا جا رہا ہے،
جی،
ظلم نہیں پایا جا رہا،
صحیح،
دیکھیے یہ ظلم اس وقت نہیں پایا جائے گا جب کہ یہ اس کی ادائیگی کسی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، یعنی وجہ ایسی ہے جو معقول ہے، جس کو شریعت وجہ کہتی ہے،
ٹھیک ہے،
جیسے کسی سے کام کروایا،
صحیح،
اور کام کروانے کے بعد یہ نادار ہے، اس کو دے نہیں سکتا ہے، یا جو ہے وہ اس کا جو ذریعہ تھا دینے کا، جو رقم تھی وہ جاتی رہی اس کے پاس سے، اب یہ اس وجہ سے نہیں دے رہا. اسی طرح کسی سے ادھار میں چیز خریدی ہے, خریدتے وقت تو دینے کی نیت تھی کہ وقت پر ادا کر دوں گا, لیکن اب اس کا مال خود جو ہے وہ جل گیا, کسی نے لوٹ لیا, چوری ہو گیا, تو اب یہ دینا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے,
کچھ بھی نہیں ہے. اس طرح کے معاملات نہیں ہے کہ کچھ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں یا کوئی چیزیں اپنی فروخت کر کے, جیسے زیورات ہیں, کوئی چیزیں ہیں, یعنی یہ حق تو اس کا بہت بڑا اس کے پاس ہے.
اس کے اوپر حق ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن یہ ظلم اس وقت نہیں ہوگا جب اس کے پاس کچھ نہ ہو.
ٹھیک ہے,
اگر کچھ موجود ہے اور پھر بلا وجہ تاخیر کیے جا رہا ہے,
ٹھیک ہے,
وہ تو حدیث پاک میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مثل الغنی ظلم, کہ غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم
ہے.
اب ظلم پایا جا رہا ہے, جن کی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اگرچہ نقدی نہیں ہوتی ہے,
جی,
لیکن بہت سارا ایسا مال موجود ہوتا ہے کہ جس کو وہ سیل کر کے اہل حق کا حق ادا کر سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں کرتے ہیں, تو اب مالی مطالبہ بھی ہے اور ساتھ ظلم بھی پایا جا رہا.
ٹھیک ہے, دونوں چیزیں, اور گناہگار بھی ہوگا جو ٹال مٹول کر رہا ہے, اور اس طرح کے بہت سے ایسے واقعات ہیں. اور یہ مدری چین کے ناظرین, پیسہ کسی کا اپنے ذمے, چاہے قرضے میں لے لیا, چاہے اس کا اجرت کے طور پہ دینا ہے, یا کچھ چیز کی خرید و فروخت کی ہے, اب پیسہ دینا ہے اور کچھ اس میں مدت طے ہوئی, مدتیں پوری ہو جاتی ہیں, قرضے والا تو ایسا معاملہ ہے کہ لوگ سجا سا پیچھے لگ لگ کے تھک جاتے ہیں, اور جب قرض لینا تھا تو یہ بڑا اپنی طرف سے ایک محتاج ہو کر بڑی منتیں سماجتیں کر کر کے کچھ جو بھی کہیں, جب بچھا ہوا ہے گویا کہ اس کے آگے, لیکن جب پیسہ ہاتھ میں آ گیا تو اس کے بعد اب وہ چکر لگاتا رہے, اب وہ لگاتا رہے, یہ نہ باس ویسے, نہ فون سننا, نہ کوئی جواب دینا, اور آ جائیں دروازوں پہ کھڑے ہو جائیں, تو وہ بڑے لوگوں کو تکلیف
دیتے. یہ تو سراسر اذیت والا معاملہ ہے. اب یہاں پہ صرف مالی حق نہیں ہے بلکہ یہاں پہ ظلم بھی شامل ہو گیا,
جی,
کہ ایک مسلمان کو اپنے قول سے, اپنے فعل سے اذیت پہنچائی جا رہی ہے.
جی جی,
مالی حق تو کہیں دور رہ گیا, لیکن جواب نہ دینا, وہ دروازے پر موجود ہے اور آنا نہیں. بعض اوقات وصول کرنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ گویا میں نے اس کا دینا ہے,
میں نے اس کا دینا,
اور یہ میرے اوپر احسان
مانگ رہا ہوں ایک طرح کا, اس سے کوئی مانگ رہا ہوں, اس کی منتیں کر رہا ہوں, اور یہی شاید وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے سے قرض دینے کی نیکی ختم ہوتی جا رہی ہے. اب کوئی سامنے والا مجبور بھی آتا ہے تو قرض دینے والے ہمت نہیں پکڑ رہے ہوتے, اور وہ اس کو کچھ ہاتھ نہیں پکڑا رہے ہوتے, حالانکہ قرضہ دینا خود ثواب کا کام, بہترین صدقہ ہے, بلکہ صدقے سے بھی افضل ایک اعتبار سے اسے کہا گیا ہے, کیونکہ کہتے ہیں کہ جو قرض ہے وہ تو آدمی اسی وقت کسی سے لیتا ہے جب وہ ضرورت مند ہے, حاجت مند ہے. صدقہ تو ہم ایسے بھی کسی کو دے سکتے ہیں کہ جو جس کو ضرورت نہ ہو, لیکن قرضہ ہم اس کو دے رہے ہیں جس کی حاجت بھی ہے, ضرورت بھی ہے, تو اس وقت کا قرضہ دینا یہ پورے اس کے اوپر صدقے کا ثواب ہے.
مسلمان کی حاجت روائی ہے,
مسلمان کی حاجت روائی کرنا, اور اس پر پورا ثواب کا یہ کام ہے. لیکن اس کے باوجود جب لوگوں نے اس طرح کا انداز اختیار کیا, حالانکہ تعلیم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرضوں کی ادائیگی کے اندر بہتر ہوتے ہیں, قرضوں کی ادائیگی میں بہتر ہوتے ہیں, تو یہ اب حق اگر کسی کے ذمے نکلتے ہیں تو صرف زبانی کلامی اس طرح کی باتوں سے حقوق کی معافی اس طرح نہیں ہو پائے گی, بلکہ ان کی جو عزت, جو ان کے ساتھ ظلم والا یہ معاملہ کیا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کی رقم بھی انہیں لوٹانی ہوگی. کیا کہتے ہیں جمیل صاحب, اس طرح کے بھی لوگوں پر حقوق درجنوں قسم کے آ جاتے ہیں, اور لیکن اس کے باوجود ان کی جب ادائیگی کی طرف ہیں وہ توجہ نہیں رہتی.
دیکھیں, یہ ایک بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں جس طرف آپ نے گفتگو فرمائی ہے کہ جب لوگ قرض لینے کا معاملہ آتا ہے تو لینے والے کا انداز کتنا دھیما سا ہوتا ہے, اور کس طرح لجاجت کے ساتھ وہ بچھا جا رہا ہوتا ہے کہ میری مدد کر دیں, میں آپ کو لوٹا دوں گا, میری کمیٹی آنے والی ہے نومبر میں, تو بس آپ کو جیسے ہی کمیٹی کھلے گی آپ کو پیش کر دوں گا. اب جو قرضہ دے رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی باتوں پر اطمینان کر کے اعتماد کر کے وہ قرض کی ایک رقم دے دیتا ہے۔ اب جب وہ نومبر کا مہینہ آ گیا، جو بھی بی سی کمیٹی کا مہینہ آنا تھا وہ آ چکا ہوتا ہے، کمیٹی کھل چکی ہوتی ہے، اب وہ اس کے دروازے پہ آتا ہے، دستک دیتا ہے، تو شروع شروع میں تو فیس کر لیا جاتا ہے،
جی
سامنا آمنا ہو جاتا ہے کہ ابھی کمیٹی نہیں ملی یا کمیٹی ہی ٹوٹ گئی، کچھ بھی خبر دی جاتی ہے کہ اب میں اگلے مہینے، دو مہینے، چار مہینے کا ٹائم دے دیا۔ اب اس دوران پھر آئندہ جب یہ طلب کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے تو اب معاملہ بالکل برعکس ہو جاتا ہے کہ جب قرض لینے کا معاملہ آیا تھا تو یہ بڑی لجاجت کے ساتھ جاتا تھا کہ پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا، اب معاملہ یہ ہو جاتا ہے کہ جس نے قرض دیا تھا وہ اس احساس کے ساتھ جاتا ہے پتہ نہیں میری قرض کی رقم اس نے تاریخ تو بتائی ہے اس میں دے دے گا یا نہیں دے گا۔ تو جیسے کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا مطل الغنی ظلم، مالدار شخص کا، غنی کا اپنے اوپر آئے ہوئے حق کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا، تاخیر کرنا، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ کبھی شفیق صاحب ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی واقعتاً مجبور ہوتا ہے اور قرض کی ادائیگی کا وقت بھی پورا ہو چکا، دے نہیں پا رہا، نہ اس کے پاس اسباب حاجت سے زائد ایسے ہیں کہ جن کو فروغ کر کے وہ قرض کی ادائیگی کرے، تو ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح کے جو مقروض، مدیون اور حاجت مند افراد ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمائے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، کہ اگر یہ تنگ دست ہو جائیں یعنی قرض کی ادائیگی کرنے میں بالکل دشواری میں آ چکے ہیں، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو ان کو آسانی تک ان کو مہلت دی جائے،
ٹھیک ہے۔
تو اب یہ مہلت دینا ایسے شخص پر پھر واجب ہو جاتا ہے، لیکن اب اس میں مقروض اور مدیون جو قرض دار ہے اس کو بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کے اپنے جو رہن سہن کے انداز ہیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا،
بالکل
یہ اسی طرح آسائشوں کے ساتھ گھر میں،
بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض اوقات فیملی کے اندر بھی لوگ، تبھی تو یہ گفتگو ہوتی ہے اتنی زیادہ کہ یار ہماری طرف کوئی نظر ہی نہیں کر رہے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، ابھی تو حالات کچھ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بیرون ملک اور دیگر سفر جو ہیں وہ منقطع ہیں، ابھی نہیں ہو رہے، لیکن بعض کے بارے میں اسپیشل لوگ یہ گفتگو کرتے ہیں، یار ان کا جو عمرہ روٹین وائز تھا وہ بھی چل رہا ہے، ان کا یہ کام بھی چل رہا ہے، ان کا یہ کام بھی چل رہا ہے، ان کے قرضے بھی پھر لاکھوں میں ہوتے ہیں، تو یہ ہماری طرف کوئی کسی طرح کی نظر نہیں کر رہے، کیا کہیں گے؟
ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جن کے ذمے قرض باقی ہیں لوگوں کے، وہ جیتے جی قرض کی ادائیگی کریں، ورنہ یاد رکھیں اگر کسی کا حق ذمے پر رہا، اب وہ حق ذمے پر ہونے کی جو تفصیل مفتی سجاد صاحب نے ارشاد فرمائی، جس کے اندر کسی کا مال تلف کرنا پایا گیا یا کسی کو ایذا دینا یا کسی کو بے عزت کرنا یا گالی دینا، اس طرح کی چیزیں پائی گئیں، تو احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بہت واضح طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیان فرمایا۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو مفلس حاجت مند، بالکل نادار شخص، تو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے جس کے پاس درہم، ساز و سامان نہ ہو تو وہ مفلس ہے، یعنی جو مفلس اور نادار شخص کی جو ایک عام سی تعریف ہے۔ تو وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ اور اس طرح کی یعنی نیکیاں لے کر آیا، اور لیکن حال یہ ہوگا کہ اس نے فلاں کو گالی دی ہوگی، فلاں پہ تہمت لگائی ہوگی، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا، اسے مارا ہوگا، یعنی لوگوں کی ظلم، زیادتی اور اس طرح قلبی اذیت کا باعث بنا ہوگا اپنی دنیاوی لائف میں۔ تو اب یہ بروز قیامت اس حال میں ان گناہوں کے ساتھ بھی آئے گا، تو اب ہوگا کیا؟ اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی اور کچھ نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ پھر اگر اس کے ذمے کچھ اور حقوق تھے جن کی ادائیگی سے پہلے ہی اس کے نام اعمال کی نیکیاں سب ختم ہو گئی، تو اب ہوگا یہ کہ مظلوموں کی خطائیں اس کے اوپر، اس ظالم کے اوپر ڈال دی جائیں گی اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب اس میں حقیقتاً جو مفلس ہے وہ شخص ہے کہ جو نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، دیگر صدقات و خیرات کا سلسلہ بھی ہے، بڑی بڑی نیکیوں کا اس کے نامۂ اعمال میں اندراج ہے، لیکن کل بروز قیامت لوگوں کے ساتھ اس کے ناروا سلوک، اس کا ظالمانہ انداز، لوگوں کے حق تلفی کا جو سلسلہ رہا ہے، لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتا رہا ہے، اور جس بھی پوسٹ جس بھی منصب پہ تھا اس کے مطابق اس کے مظالم اور زیادہ بڑھتے رہے ہوں گے، تو اب جو نام اعمال میں نیکیاں تھیں کل بروز قیامت، چونکہ وہاں مال نے تو کام نہیں آنا، جو یہاں نیک اعمال کیے گئے تھے انہی نے کام آنا تھا، اب یہ سارا بینک بیلنس جو نیکیوں کی صورت میں تھا اب یہ گویا کہ حق داروں میں بروز قیامت بٹ رہا ہوگا، اور اگر یہ اس کے نام اعمال میں کچھ نیکیاں بچ گئیں تو بچ گئیں، اور ورنہ اگر سب مظلوموں کو مل گئیں اور پھر بھی حق پورا مظلوموں کو نہ ہوا تو پھر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، تو یہ بہت زیادہ افلاس کا معاملہ ہے۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کسی کے تقریباً 3 پیسے، اب یہ 3 پیسے آج کل تو یہ پیسے بھی اس وقت کرنسی میں شامل نہیں ہیں، لیکن ایک مقدار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی کسی کے 3 پیسے دبا لے گا تو بروز قیامت اس کے بدلے میں اسے 700 با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی۔
700 با جماعت،
با جماعت نمازیں، تو اب یہ بہت زیادہ مشکل ایک معاملہ ہے، تو یعنی ایک آدمی گویا محنت بھی کر رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، مال و اسباب کو خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن کہیں پر بھی اگر اس کے ظلم و ستم کے سلسلے بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو اسے ڈر جانا چاہیے کہ کل بروز قیامت مظلوم گویا ان کے پاس کوئی خاص نیکیاں نہیں تھیں، لیکن اس ظالم کی نیکیاں اس کے پاس آ رہی ہیں، اور جو اس ظالم کے پاس گناہ کم تھے لیکن مظلوموں کے گناہ ان کے ذمے ڈال دیے جائیں گے۔ تو بعض بزرگوں کا فرمان بھی ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ جنت میں اپنی نیکیوں کی وجہ سے نہیں جائیں گے، وہ دوسروں کی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہوں،
جو چاہے ظلم یعنی ظلم ہوا برداشت کیا دنیا کے اندر اور اس کے بدلے میں لے،
یعنی مظلوم ہے تو انہوں نے نیکیاں کم کی تھیں لیکن ظالموں کی نیکیاں ان کو ملی، تو یہ جنت میں اس طرح جا رہے ہوں گے، اور بہت سارے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے کم، دوسرے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے، وجہ وہی کہ ان کے حقوق ادا کرنے میں دنیا میں سستی کی، کہ دنیا میں حقوق کی ادائیگی معافی کے ذریعے ان کا جو حق آتا تھا مال کی صورت میں، مال کی ادائیگی کے ذریعے ممکن تھا لیکن حق تلفی کی مال ادا نہیں کیا، اب آخرت کا جو معاملہ ہے وہ اعمال کے ذریعے ہوگا، تو اب کیا ہوگا، نیکیاں اس کے پاس اگر کم ہوئیں تو اب جو لوگوں کے گناہ تھے وہ اس کے ذمے ڈال دیے جائیں گے، تو اس لیے یہ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ دوسرے کے کثیر گناہوں کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔
استغفر اللہ علمان اللہ۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی اہم مواقع پر جو خطبات ارشاد فرمائے، سجا صاحب ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر ایک دوسرے کے حقوق، چاہے ذات کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، ان کی عزت کے اعتبار سے، خود حجت الوداع کا جو خطبہ ہے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی ایک طویل گفتگو فرماتے ہوئے اور پہلے حرم کا تذکرہ کرتے ہوئے، یہ کون سا مہینہ، کون سی جگہ ہے، اور صحابہ کرام علیہ مرضوان شارحین نے لکھا بڑی متوجہ ہو گئے کہ کون سی ایسی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائیں گے، تو پھر آپ نے وہی ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر عزت، اس کے خون اور اس کے مال کی حرمت، فرمایا وہ اس مہینے، اس شہر مکہ، اس سے بھی زیادہ اس پر وہ اہمیت دوسرے مسلمان کے خون کی اور اس کی عزت کی ہے۔ سجا صاحب باتیں یہ سنتے ہیں ذہن بھی بنتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو اس میں مبتلا ہے کیا وجہ ہے کہ وہ ان حقوق کی ادائیگی کی طرف کوئی قدم بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ آخرت کی باتیں سنی ہم نے کہ کسی دوسرے کی وجہ سے آدمی کے اوپر ایسا گناہ کا وبال بھی آئے گا، جہنم کو جائے گا، لیکن ایک طبقہ ہے کہ اس سے کٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں، یا یہ سوچ ہوتی ماد اللہ دیکھا جائے گا، کون دیکھ رہا ہے، یا ابھی کون ہے، مرنے کے بعد کیا پتہ چلے گا، یہ جو سوچ ہوتی ہے یہ یا بے باکی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اس میں اور آگے گویا کہ ظلم کی اس دریا میں نہاتا جاتا ہے، بہتا ہوا جاتا ہے، اور ظلم ہر طرف پھیلا ہوا ہوتا ہے، کیسے یہ سوچ بدلے؟
دیکھیں اس کی کئی وجوہات ہیں، اس میں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث پاک میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، وہ جوں جوں ظلم و عدوان اور گناہوں میں بڑھتا جاتا ہے تو اس کی قلبی سیاہی اس کے پورے دل کو گھیر لیتی ہے، اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے اور دل کی سختی یوں سمجھے کہ یہ دینی اعتبار سے اتنی نقصان دہ چیز ہے کہ جب دل سخت ہو جائے تو پھر اس کے اوپر کوئی واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتی، اور پھر بندہ سرکشی میں، گناہوں میں اور آگے بڑھتا ہے، کیونکہ جب دل سخت ہو چکا، دل کے اوپر کوئی واعظ و نصیحت کسی کی اثر نہیں کرتی تو وہ سرکشی میں آگے بڑھتا ہے، اور پھر معاذ اللہ بعض لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ یہ گناہ کرنا ان کے لیے لذت کا باعث بن جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، ان کی آپس کی محفل ہوتی ہے نا، تو پھر یہ جو ہے وہ مختلف لوگوں کو ٹارگٹ کر کے بول رہے ہوتے ہیں، اب دیکھنا کہ میں اس کو کیسے پھنساتا ہوں۔ اب گویا کہ اس کے دل کو لذت ہی اسی گناہ سے ہو رہی ہے، اللہ معاف فرمائے، ایک وجہ تو یہ ہے۔
ٹھیک ہے،
دوسری وجہ یہ ہے کہ اس ہولناکی کا احساس نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی جو سزائیں ہیں کہ کسی کا قرضہ ہڑپ کر لیا، کسی کے پیسے ہڑپ کر لیے، دنیاوی سزائیں بہت معمولی سزائیں ہیں کہ بھائی 6 مہینے کے لیے جیل میں چلے جاؤ، اور اس کے بعد جیل سے آنے کے بعد وہ قرضہ ہی ختم، یعنی وہ قرضہ ہی نہیں دینا، بس وہ اس کی سزا کاٹ لی ہے، تو دنیاوی قانون کے اعتبار سے کوئی گرفت نہیں ہے اس کی، اور اخروی ہولناکی کا احساس ہی نہیں ہے، کیونکہ جب اس کا کوئی منظر دیکھا نہیں ہے۔ عام طور پر انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب کسی چیز کا انجام دیکھ لے یا خود اس کے اوپر بیت جائے تو پھر وہ سبق حاصل کرتا ہے،
اور یہ واقعی درست آپ فرما رہے ہیں، بس اوقات اگر یہ منظر صرف اس کو خواب میں ہی نظر آ جائے،
جی،
یعنی آدمی کئی ایسے ہوں گے کہ ان کو بھلے جتنی روایتیں، واقعات، یہ سب کو سنا دیں، لیکن کبھی خود ان کو خواب ایسا آ گیا کہ جس میں بالکل کانپ گئے، تو خواب کی وجہ سے وہ پھر اس طرف آئے تھے،
وہ انہوں نے دیکھ لیا،
جی،
آنکھوں سے دیکھ لیا اس کی ہولناکی،
اگرچہ خواب ہے،
جی، اگرچہ خواب ہے، ہولناکی کا مشاہدہ کر لیا، ورنہ آپ اس کی اخروی اعتبار سے ایک ہولناکی آپ نے ابھی سنی کہ سب سے زیادہ مفلس ترین شخص ہی وہ ہے کہ جس نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اب اس سے بھی زیادہ عبرت ناک حدیث پاک جو بیان کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت اگر کسی بیٹے پر اس کے والدین کا حق ہوا، کوئی دین ہوا، کوئی مالی معاملہ ہوا، تو اس کے والدین بروز قیامت اس کو معاف نہیں کریں گے بلکہ اس کی طرف لپکیں گے، کیونکہ اس دن درہم اور دینار تو نہیں ہونا، سرکار نے فرما دیا، وہ لپکیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے گناہ اس کے اوپر ڈال دو۔ وہ بیٹا عرض کرے گا کہ اے میرے والدین، آپ تو میرے ماں باپ ہیں، آپ تو میرے اوپر رحیم شفیق تھے، آپ تو میرے ماں باپ ہیں، تو حدیث پاک میں آیا کہ ماں باپ یہ کہیں گے کہ اے کاش تیرے اوپر ہمارا اور زیادہ حق ہوتا، تاکہ آج ہم زیادہ تو اس سے وصول کر سکتے،
اللہ اکبر،
تو آپ اندازہ کیجئے،
یعنی ماں باپ بھی یا اس طرح کے جو واقعات قیامت کے دن یہ والے، نفس نفسی کا عالم ہے،
جی،
اور قرآن نے اسے بیان بھی فرمایا، یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی، کہ اس دن ماں بھی اپنے وہ بیٹے سے اور آدمی اپنے بھائی سے وہ بھاگے گا۔
آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب اتنا قریبی رشتہ، اور دنیا میں ماں بچوں پر، باپ بچوں کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے، ماں بچوں پر اپنی جان وار دیتی ہے، لیکن قیامت والے دن اگر کوئی دین ہوگا، کوئی مالی معاملہ ہوگا، کوئی حق ہوگا، تو والدین کی خواہش ہوگی کہ زیادہ ہوتا آج زیادہ وصول ہو جاتا۔ اس ہولناکی کو سمجھنا چاہیے، اور پھر سرکار کے ان فرامین پر ہمیں یقین تو ہے مسلمانوں کو، لیکن وہ یقین رکھنا چاہیے کہ جو یقین ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دے، ہماری دل کی سیاہوں کو دور کر دے کہ درہم اور دینار کا معاملہ نہیں ہوگا، گناہوں کا لین دین ہوگا، تو اس دن کیا عالم ہوگا،
آدمی کیسے اٹھا سکتا ہے یہ سارا بوجھ۔ میں سجاد صاحب، ایک دفعہ جیسے حج سے واپسی ہوئی نا، تو ایئرپورٹ پہ آپ کو پتا ہے ایک خاص ایئر لائن کے اندر اپنا ایک وزن اتنے وزن کا آپ بیگ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. تو اس وقت کچھ لوگ شروع میں تو بہت سامان بھرتے ہیں، اور ایئرپورٹ پر پھر کسی کو یار آپ کی گنجائش بنتی تو میرا ایک تھیلا رکھ لیں، آپ یہ رکھ لیں، آپ یہ رکھ لیں، اور کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بھائی میں اتنی لمبی لائن میں لگنے کے بعد وہاں میں کیوں پھنسوں آپ کی وجہ سے؟ آپ یقین کریں میں نے کچھ کے لوگوں کو یہ دیکھے، میرے اس وقت سے یہ ایک ایسی ذہن قیامت کے اس منظر کی طرف گیا کہ ابھی صرف یہاں جانا ہے اور ایک سفر ہے، اور لوگ اس طرح کے ایک طرح کے کہہ رہے نفسا نفسی، بھائی مجھے اپنے آپ کو کلیئر کر کے گزر جانا ہے، میں آپ کی وجہ سے میں تکلیف میں کیوں آؤں؟ تو اور ہے ایسی کئی جگہوں پر ہم کرتے ہیں، بینک کے پیسوں کے لین دین کے معاملات ہوں، کچھ اور اس طرح کے ہو، تو لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا ڈیٹا نہیں آنا چاہیے، ہماری کوئی فائلوں میں نام ایسا بیچ میں نہیں آنا چاہیے. تو جو لوگ دنیا کے ان معاملات کے اندر، حالانکہ بتایا کہ سزائیں ہوں گی تو کچھ سال کی ہو جائے گی اور کچھ مہینے کی ہوگی، اگرچہ وہ بھی کم نہیں ہوتی، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے اس سزا کے جو آخرت کے حوالے سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جنازہ لایا گیا، پہلے پوچھتے اور آپ کے، اور وہ کس لیے تھا؟ تاکہ سارے شرکاء کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ کسی کا تھوڑا سا بھی حق اپنے کندھوں پہ لے کے جانے والے ان کو عبرت ہونی چاہیے. تو ایک جنازے کے حوالے سے آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھاؤں گا، آپ لوگ پڑھو، حالانکہ دو چار درہم کا معاملہ ہے، قرضہ زیادہ کوئی بہت بڑا مال نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے منع کر دیا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آگے بڑھے، حضور اسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے ذمے اس کا قرضہ لیتا ہوں، آپ جنازہ پڑھا دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. یہ ہم سب کے لیے تعلیم ہے، سیکھنے کے لیے یہ چیز ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جمیل صاحب، یہ جیسے جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھا دیا اور ہم سب کے لیے ایک طرح کا تعلیم کا سلسلہ بھی ہوا، یہ درس بھی ہمیں ملا اس سے، وہاں ایک چیز یہ بھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس شخص کے حوالے سے جو یہ بھلائی کا معاملہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنازہ پڑھائیں وہ اس سے محروم نہ رہ جائیں، حضور علیہ السلام یہ کرم فرما دیں. یہاں ہمیں یہ بھی ایک ملتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو دوسرے افراد، دوسرے بھائی، وہ کوئی مدد کے ذریعے، ہیلپ کے ذریعے یا اف درگزر کے ذریعے اپنا معاملہ دنیا کے اندر ہی سولو کر لیں.
بالکل، اس واقعے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرض کی جو ایک اہمیت تھی کہ جب دنیا میں کسی سے قرض لیا ہے تو اس کی ادائیگی دنیا میں جیتے جی کیوں نہیں کی، تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے سے یہ انکار فرمایا تھا. اور بعد میں دیگر احادیث کریمہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں اگر کوئی مقروض بھی ہوتا اور اس حالت میں انتقال کر جاتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شان کریمی سے فرمایا کہ اس کا قرضہ میں ادا کروں.
اللہ
تو یہ بعد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ دونوں چیزیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے رکھی ہیں کہ قرض نہ دینا کتنا مذموم فعل ہے، وہ بھی ظاہر کر دیا، اور یہ اسی طرح اچھے انداز میں ظاہر ہو سکتا تھا کہ جنازہ موجود ہے اور ایسا لمحہ کہ اب تو یہ دنیا میں واپسی آئیں گے بھی نہیں، اور اس موقع پہ چونکہ یہ قرض نہ دینے کی جو مذمت ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کرنا تھا. پھر حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ انہوں نے قرض اپنے ذمے لیا، تو ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے دل میں یہ جذبات ہونے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کی دعا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا صلات کا سکن الحم، یہ محبوب آپ کی جو دعا ہے آپ کے امتیوں کے لیے باعث چین، باعث سکون ہے. حضور جو نماز جنازہ ادا کریں گے اس مسلمان بھائی کا فائدہ ہوگا. تو ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ وتعاونوا علی البر والتقوى، نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو. تو یہ ایک مرحوم مسلمان کے لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مدد تھی، اور مسلمان کے لیے بھی یہ ہے کہ جس سے اپنے مسلمان بھائی کے لیے فائدے کی کوئی صورت بن سکتی ہو تو اسے چاہیے کہ فائدہ پہنچائے. تو اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ایک شخص مقروض ہے، محتاج ہے، نادار ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور آئے دن اس کے دروازے پٹ رہے ہوتے ہیں، قرض خواہ آ کے اس کی عزت پامال بھی کر رہے ہوتے ہیں اور واقعتاً وہ محتاج ہے، وہ ادا بھی نہیں کر پا رہا، قرض خواہ اسے مہلت بھی نہیں دے پا رہے، تو ایسے موقع پہ قرب و جوار میں رہنے والے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے اس مسلمان کی خیر خواہی کر،
ٹھیک ہے،
اس کا اگر قرضہ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، توفیق دی ہے، تو اپنے مال کے ذریعے اس مسلمان کی قرض کی ادائیگی میں مدد کریں،
ماشاءاللہ.
اچھا، ایسے میں ہم مصارف زکوٰۃ جب دیکھتے ہیں تو مصارف زکوٰۃ میں جہاں شریف فقیر ہے، جہاں مسکین ہے، وہیں والغارمینہ یعنی جو مقروض ہیں، تو مقروض بھی مستحقین زکوٰۃ میں شامل ہے، اور فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں ان مصارف زکوٰۃ میں زکوٰۃ مقروض کو دینا یہ دیگر کو دینے کے مقابلے میں افضل ہے.
ٹھیک،
وجہ کیا ہے کہ ایک مسلمان قرض تو لے چکا تھا اپنی حاجت کی وجہ سے، ایسے قرض بھی مل گیا تھا، اب قرض کی ادائیگی میں اس کے پاس کوئی اسباب ایسے نہیں ہیں کہ جن کو فروغ کر دے، کوئی مال کی آمدنی کا کوئی ذریعہ آئندہ نظر نہیں آ رہا، ابھی کیا ہوتا ہے منہ چھپا رہا ہے، قرض خواہوں کا سامنا نہیں کر پا رہا، آنکھیں نیچی ہو جاتی ہیں، وہ کچھ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں بیچارہ سن رہا ہوتا ہے کیونکہ قرض لیا ہے. تو اب ایک مسلمان کی قرض کی ادائیگی میں جب ہم یوں مدد کر دیں، اگر اللہ نے دیا ہے تو بغیر زکوٰۃ ویسے ہی مدد کر دی جائے، لیکن اگر اور دیگر اسباب نہیں ہیں مدد کرنے کے یا اور ذرائع نہیں ہیں، تو اب زکوٰۃ بھی ایک ذریعہ ہے.
ٹھیک ہے،
تو آپ کی اگر زکوٰۃ کی رقم بالفعل 25,000 نکلتی ہے، 1,00,000 نکلتی ہے، اور اس مسلمان کا قرضہ بھی اتنا ہی کچھ بنتا ہے، تو اس مسلمان کی مستحقین زکوٰۃ ہونے کے حوالے سے جتنی معلومات لینا ممکن ہے بآسانی وہ معلومات بھی آپ کو ہو گئی کہ ہاں یہ مستحق زکوٰۃ بھی ہے، قرض بھی ہے، تو اب اس مسلمان کی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے اگر اس کو قرض دے دیا جائے گا تو یہ انشاءاللہ قرض کی ادائیگی کر کے سرخرو ہوگا،
ماشاءاللہ،
اور یہ ان سے بچے گا
اور یہ دینے والے کو بھی یہ ایک ثواب ملے گا کہ انہوں نے اس کو پریشانی سے نکالا گیا اور ان کے لیے بھی یہ فضیلت کی بات ہے. سجا صاحب، یہ اگر مقروض کو دینے لگیں تو اس کی کوئی خاص شرائط دیکھنی پڑیں گی؟ اور مقروض کافی مندے مقروض ہوتے ہیں، کچھ کا قرضہ ختم ہی نہیں ہوتا کسی طرح کا بھی، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کچھ روٹین وائز عادت ایسی بن جاتی ہے کہ ابھی پتہ بھی ہے کہ زکوٰۃ سے قرضے کا ادا ہو جانا آسان ہے، کوئی نہ کوئی سیٹنگ بن جاتی ہے، اب پھر قرضہ پھر قرضہ پھر قرضہ، کیا کہیں گے آپ ایسے کے والے؟
دیکھیں، جو قرضہ لے رہا ہے اگر تو وہ حاجت اور ضرورت کے لیے لے رہا ہے، بار بار اس کو حاجت ہے، تو لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جی لیکن جس پہلو کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، عام طور پر اس طرح کے لوگ لیتے ہیں اور پھر لوگوں سے سوال کرنا شروع کر
جی 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 جی
تو یہ جو سوال کرنا ہے، اب زکوٰۃ دینے کا ذکر ہوا تو اس میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک مسکین ہے ایک فقیر ہے.
ٹھیک ہے،
مسکین زکوٰۃ کا سوال بھی کر سکتا ہے،
صحیح،
لیکن فقیر کے لیے زکوٰۃ کا سوال کرنا حرام ہے. یعنی شریف فقیر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں،
ٹھیک ہے،
لیکن وہ خود سے زکوٰۃ کا سوال نہیں کر سکتا. تو اب یہ جو عادت بعض لوگوں کی ہوتی ہے کہ آپ چلو زکوٰۃ دے دے، تو یہ جو سوال والا پہلو ہے تو یہ ناجائز پہلو ہے. تو ایک ان کے اعتبار سے بھی ناجائز ہے، دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے نزدیک قرض لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ عادی بن جاتے ہیں،
صحیح،
اور پھر بہت سارے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں.
جی،
یہ معاملہ جو ہے گویا کہ اپنی عزت کو معاشرے میں کم کرنا ہے،
صحیح،
تو اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلت میں ڈالے، بار بار بلا وجہ قرض لے اور اس قرض لینے کی کوئی وجہ نہ ہو، محض عیش و عشرت کے لیے یا محض ان چیزوں کے لیے کہ جس کی اس کو نہ دینی معاملات میں ضرورت ہے نہ نفقے وغیرہ کے معاملات میں، جو اس کی حاجات اصلی ہیں اس میں ضرورت ہے، محض صرف عیش کے لیے یا محض ایک سہولت اور آسانی کے لیے قرض لے گا، یہ قرض لینے کا معاملہ آسان نہیں ہے. اور پھر اس طرح لوگوں سے سوال کرنا ظاہر ہے کہ یہ ایک ذلت کا معاملہ
ہے، تو اس میں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جی، کچھ کہہ رہے تھے.
اچھا، یہ جو آپ نے جیسے قرض لیتے رہتے ہیں اس طرح، قرض کا جو عربی زبان کا لفظ ہے، اور قرض کو اہل عرب مقراض محبت بھی کہتے ہیں،
مقراض محبت، مقراض وہ
مقراض عربی زبان کا لفظ ہے اور مقراض کینچی کو کہا جاتا ہے.
اللہ،
قرض یہ ایسی چیز ہے کہ اگر دو دوست بھی آپس میں بہت زیادہ بچپن کے دوست ہوں، ٹھیک ہے، ان دوستوں میں سے اگر ایک دوست بھی اگر دوسرے سے قرض طلب کرتا ہے، ایک دفعہ دے دیا، پھر دوبارہ مانگنے آ گیا، پھر اس سے مانگتا ہے، پھر اس سے مانگتا ہے، تو آہستہ آہستہ یہ دیکھے گا کہ اس کا جو سرکل تھا، جو دوستوں کا ایک آٹھ دس دوست بہت قریبی تھے، ایک ایک دوست شارٹ ہوتا چلے جائے گا. کیوں؟ القرض مقراض المحبت، قرض
محبت کو بھی کاٹ دیتی
ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ قرض لینا ایک لت ہے، عادت جس کی پڑ جائے تو اس کو ذرا سی کوئی آسانی چاہیے، آسائش چاہیے، کلر کروانا ہے، پردے نئے لگوانے ہیں، کارپیٹ بچھانا ہے. اب ذاتی پیسہ ایک آدمی اگر محنت کرتا ہے، منتھلی اس کو تنخواہ ملتی ہے، تو اس کے ایک پورا ایک سامنے ایک خاکہ ہوتا ہے کہ اتنا دودھ والے کو بل دینا ہے، اتنا اس کو، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب آدمی قرض لیتا ہے اور قرض 50,000 روپے مل گئے بغیر محنت کے مل گئے،
جی،
اب اس، یہ عام طور پہ مدنی چینل کے ناظرین کا بھی ہو سکتا ہے، اس میں ایک تجربہ بھی ہو کہ قرض والی رقم بہت جلدی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کاموں میں لگ جاتی ہے، جبکہ تنخواہ وہ بڑے آرام آرام سے دھیرے دھیرے آدمی پورے مہینے تک کھینچ کر لے کے جاتا ہے. تو قرض یہ اس سے بچیں کہ اس سے آدمی کی اپنی عزت بھی داؤ پہ لگتی ہے اور لوگ اس آدمی کو دیکھ کر ہی بعض اوقات رستہ بدل لے
کہ قرضہ ہی مانگنے آ رہا ہے. سوال کرے گا قرضہ ہو یا اسی طرح زکوٰۃ کے معاملات بھی ہیں. اور کچھ لوگ سجاد صاحب ویسے واقعی لوگوں کو ایک طرح کا کہنا نہیں چاہیے لیکن بیکاری بنا رہے ہوتے ہیں. اب ایک اچھا خاصا آدمی کہیں جاب کر رہا، یہ معاملہ کر رہا، لیکن ایک دو سیٹ سے کئی سیٹنگ بن گئی تو اس کو اتنے پیسے زکوٰۃ کی مد میں مل گئے، پھر مل گئے. تو یہ جیسے انہوں نے کہا نا، قرضہ بھی ایک فری کا لے لیا اور اس کو ایسے ہی اڑا دیا. زکوٰۃ کی بھی جن کو ایسی لت پڑ جاتی ہے اور اسی طرح کا فری میں کسی کے ساتھ ہیلپ کر کہتے رہے، عاجز سے عاجز سے. آپ دیکھیں مسجدوں میں اعلانات ختم ہی نہیں ہوتے، ہر مسجد میں ایک شور ہوتا ہے، ہر مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور کافی آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے، میں اپنی مسجد کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں ہی جماعت کا ٹائم ہو گیا، تو وہاں جو مسجد تھی، بس اسٹاپ سے اتر کے جب اپنے گھر کی طرف اس مسجد کی طرف جا رہا تھا تو وہاں جو مسجد تھی، تو میں نے کہا یہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہوں. میں نے وہاں نماز پڑھی. اب نماز پڑھنے کے بعد ایک اعلان ہوا اور بڑا تکڑا اعلان ہوا، اور ایک ماں بدولت کھڑے ہوئے امام صاحب کے ساتھ اور اعلان کر دے جی ہمارا. انہوں نے کر دیا اعلان بھی، یہ ہیں اور یہ واقعی یوں یوں یوں، ان کی پوری ڈیٹیل تفصیل میں سن رہا بیٹھا ہوں. اچھا، اب میں وہاں سے نماز ختم ہوئی تو میں اپنی مسجد پہنچ گیا، تو اگلی نماز کے 20-25 منٹ پہلے وہ پوچھتا پوچھاتا میرے پاس بھی آ گیا. اب اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ اس مسجد کا امام ادھر کیا کرے گا، زہر کے ٹائم اس نے وہاں نماز کیوں پڑھنی ہے، وہ ادھر کیوں اور وہ میرے پاس ہیں. اچھا، میں بالکل جی آپ بولیں، میں پہچان گیا سب چیزیں، تو آپ بھی جانتے ہیں پھر میں کچھ ارگزار تو کروں گا. تو میں نے ان سے جب بات چیت شروع کی تو وہ ایسے کسی کو کوئی نہیں بولا، کچھ کہا ہی نہیں، میری عادت ہی نہیں کسی مسجد میں جانا یہ وہ. ارے بھائی اللہ کے بندے، اب جب تھوڑی دیر گفتگو اس پر ہوئی اس کے ساتھ تو میں نے پھر اس کو اللہ کے بندے اس کو تھوڑا سمجھایا، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا، تو میں نے پھر جب بتایا نا میں نے پچھلی نماز اس مسجد میں پڑھی اور آپ نے وہاں یہ اعلان کروایا وہاں پہ. اس طرح تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں اور یوں وہ دوسروں کو بھی اپنے ہاتھوں میں کر لیتے ہیں اور ان سے پیسہ وغیرہ وہ حاصل کر لیتے ہیں. تو یہ بھی ایک طرح کا یعنی زکوٰۃ کا پیسہ. حدیث پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی، جس مال میں ملے گا اسے ہلاک کرے گا. علماء کرام نے اس کی جو شرح بیان کی گئی ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک ہے زکوٰۃ دینے والے نے کم زکوٰۃ دی اور وہ زکوٰۃ اپنے مال میں ملا لی، یعنی بنتی 2 لاکھ ہیں، اس نے 1 لاکھ دی اور 1 لاکھ اپنے مال میں رکھا، تو یہ زکوٰۃ کا پیسہ اس کے مال میں رہا، اس کے مال کو یہ ہلاک کرے گا. دوسرا فرمایا وہ جو حقدار نہیں ہے وہ زکوٰۃ لے لے، وہ زکوٰۃ لے لے تو اس نے بھی زکوٰۃ کا پیسہ اپنے مال کے ساتھ ملا لیا. تو یہ اس انداز سے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کئیوں کے بعد اوقات لوگ سارا سال تو نکالتے نہیں ہیں یا اپنا سال بھی نصاب کا وہ یاد نہیں رکھتے، لیکن جب شعبان یا رمضان ہوتا تو اب وہ کہتے ہیں جلدی جلدی ختم کرنا ہے، ہم نے تو ایک طرح کا فرض ادا کرنا ہے اور بس دے دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں زکوٰۃ کے فریضے کے لیے بھی کوشش کر کے اہتمام کے ساتھ اس کی ادائیگی کا یہ سلسلہ بنانا چاہیے۔ کچھ آپ کے سوالات کو، آپ کی کالز کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
مفتی صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی کا کوئی حق ہم پر نکلتا ہو تو اس کی معافی کی صورت کیا ہوگی؟
جی سجاد صاحب، کیا کہیں گے کہ حق نکلتا ہے اور اب حق مختلف ہوں گے، انہوں نے جو کہا ہے، تو آپ دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ مالی حق ہے یا کیا حق نکلتا ہے؟
حقوق کی معافی کا ضابطہ بالکل سیدھا سا ہے کہ جس کا حق ہے، جو صاحب حق ہے، اس سے معافی مانگی جائے۔ اب حقوق دو طرح ہی کے ہیں، ایک حق اللہ ہے، اللہ کا حق ہے، اور ایک حق العبد ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھنی چاہیے، مَن یغفر الذنوب الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، کریم سے ہمیشہ کرم ہی کی توقع رکھی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کی معافی اللہ کی بارگاہ میں مانگنی چاہیے، اور جو بندوں کے حق ہیں تو ان کی معافی بندوں سے مانگنی ہے۔ اگر مالی حق ہے تو اس کی معافی کا طریقہ یہ ہے کہ جو جس کا مال دینا ہے وہ اس کو ادا کیا جائے، اور اگر بلا وجہ تاخیر ہوئی ہے تو اس کی بھی معافی مانگی جائے، کیونکہ ایک طرح کا یہ ظلم بھی ہوا ہے اگر بلا وجہ تاخیر کی ہے۔ اور اگر کسی کی جو ہے وہ دوسرا حق تھا جس کا تعلق ظلم سے تھا، یعنی کہ کسی کی جان میں، مال میں، عزت و آبرو میں، اور کسی کے دل کو جو ہے وہ اپنے بات کے ذریعے، اپنے فعل کے ذریعے جو ہے وہ ایذا پہنچائی ہے، تو اس صورت میں معافی جو ہے وہ اس سے مانگی جائے گی۔ اب اس میں علماء نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ یہ سارے حقوق دیے کس نے ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ہمارے لیے یہ حقوق مقرر فرمائے ہیں۔ رب کریم نے ہماری جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، حرمت دوسرے مسلمان پر جو ہے وہ لازم کی ہے اور حرام کیا ہے۔ تو اب ارشاد فرمایا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان حقوق کی معافی کا معاملہ بھی اپنے دست قدرت میں رکھتا، لیکن اس کے دار العدل میں یہ ٹھہرا کہ یہ جو معاملہ بندوں کے حقوق کی تلفی کا ہے، یہ جب تک بندے سے معافی نہیں مانگی جائے گی اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو دونوں کو راضی کر کے،
سبحان اللہ،
صلح کرا کے معافی کرا دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نظام یہ عطا فرمایا کہ جب تک صاحب حق سے معافی نہیں مانگی جائے گی اس وقت تک معافی نہیں ہوگی۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دفتر تین طرح کے ہیں، ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معافی نہیں فرمائے گا، اور فرمایا دوسرا دفتر وہ ہے کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پرواہ ہی نہیں ہے، اور تیسرا دفتر وہ ہے کہ جس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چھوڑے گا نہیں۔ فرمایا کہ پہلا دفتر کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معافی نہیں فرمائے گا وہ کفر ہے، یعنی اگر کسی نے کفر کیا تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے،
کسی نے کفر کیا اور اسی پہ مر گیا دنیا سے۔
جی جی۔ دوسرا وہ حق ہے کہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پرواہ ہی نہیں ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، یعنی کسی نے روزہ چھوڑا، کسی نے نماز چھوڑی، حج فرض تھا وہ نہیں کیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دے اور چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گرفت فرمائے۔ اور تیسرا وہ حق ہے کہ جس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھی نہیں چھوڑے گا، مراد یہ کہ اگر کسی بندے کا حق تلف کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حق کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ اس کو معاف نہ کر دے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حقوق کا معاملہ کتنا سخت ہے۔ حدیث پاک میں یہاں تک فرمایا کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو دنیا میں سینگ مارے لڑی اور سینگ مارے تو اللہ تبارک و تعالی اس بغیر سینگ والی بکری کو بروز قیامت بدلہ دلائے گا۔ حالانکہ جانور مکلف نہیں ہے احکام کے، لیکن اس حدیث پاک میں یہ بتایا گیا کہ کسی پر ظلم کرنا، کسی کا حق مارنا کتنا ناروا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت بکری کو بکری سے بدلہ، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ چیونٹی کو چیونٹی سے اللہ تبارک و تعالی بدلہ دلائے گا۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ جو کسی کا حق تلف کر دے تو اس حق کی معافی نہیں ہوگی جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کر دے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جس بندے کا حق تلف کیا ہے، اگر اس کا تعلق دیون سے تھا یعنی مالی معاملے سے تھا، تو اس کی معافی مال ادا کرنے کے ساتھ ہے، اور اگر تعلق ظلم سے تھا تو پھر اس ظلم کی اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ جب تک وہ اس ظلم کو معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اس ظلم کی معافی نہیں ہوگی۔
اللہ اکبر۔ اور ان چیزوں کا خیال ہے رکھنا چاہیے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے سجا صاحب مالی معاملہ تو ہے، مال دینے کی طاقت استطاعت نہیں ہے، تو یوں اگر کوئی کسی سے معاف کرواتا ہے کہ بھائی میری تو حالت کیفیت یہ ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ معاف کروانے والے یا معاف کرنے والے کے لیے بھی کوئی فضیلت ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے؟ کوئی
بڑی عظیم الشان فضیلت ہے۔ اس پر ایک حدیث پاک موجود ہے، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ میں حقوق کے باب میں اس کو ذکر کیا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تبسم فرمایا تو آپ کے سامنے والے دانت ظاہر ہو گئے۔
ماشاءاللہ۔ اور یہ صحابہ دیکھتے تھے وہ نور نکلنا، اور یعنی صحابہ کتنا گویا کہ ٹک ٹکی باندھ کر کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا کیسا ہے، دیکھ کس کو رہے ہیں، کس انداز سے دیکھ رہے ہیں، نماز کے بعد آپ کس کو دیکھتے ہیں، کیسے ملاحظہ فرماتے ہیں، اور ایسے دیکھنے کے مواقع ہمیں روایتوں میں ملتے ہیں۔ صحابہ بڑی جستجو رکھ کر اس جگہ کی طرف بھی بڑھتے کہ سرکار علیہ السلام نماز کے بعد یہاں دیکھیں گے تو ہمارے اوپر نظر پڑے۔
یہی تو علامت ہے نا کہ خاص اس بات کو ذکر فرمایا کہ آپ کے سامنے والے دانت ظاہر ہوئے
ماشاءاللہ،
یہ محبت کی ایک علامت ہے۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے دو اشخاص اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اپنے زانوں کے بل، گھٹنوں کے بل، اور ایک شخص نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب کریم اس سے میرا حق دلایا جائے، تو جو دوسرا شخص ہے وہ کہے گا کہ یا رب کریم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کا کیسے حق ادا کروں؟ تو جو مدعی ہوگا، جو حق کا مطالبہ کرنے والا ہوگا، وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میرے گناہ اس کو دے دیے جائیں، اس پر ڈال دیے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان فرمائی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ جو مدعی ہے، اپنے حق کا مطالبہ کرنے والا ہے، وہ اچانک آسمان کی طرف دیکھے گا تو آسمان میں اس کو محلات نظر آئیں گے، جو سونے کے محلات ہوں گے، وہ جواہرات سے مرصع ہوں گے، مزین ہوں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا رب کریم یہ محلات کس کے ہیں؟ یہ کسی نبی کے ہیں، صدیق کے ہیں، شہید کے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ محل اس کے ہیں کہ جو اس کا حق ادا کر دے یا جو اس کی قیمت ادا کر دے۔ تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا رب کریم ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو بھی ادا کر سکتا ہے، تو عرض کرے گا کہ یا رب کریم میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ تو ارشاد فرمائے گا کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے تو بھی اس محل میں داخل ہو سکتا ہے۔ وہ شخص اپنے بھائی کو معاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو اس کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں داخل ہو۔
سبحان اللہ۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو اور اپنے بھائیوں سے صلح کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بروز قیامت دو بندوں کے درمیان صلح کرائے گا۔
سبحان اللہ۔
تو یہ ہے معاف کر دینے کی فضیلت کہ اگر کوئی اپنا حق کسی کو خود سے معاف کر دیتا ہے تو یہ بھی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صاحب حق اور جس نے حق لینا ہے اور جس نے حق دینا ہے, تو یوں بھی بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جن کے اللہ تبارک و تعالی یوں صلح کرا دے گا اور یوں معافی کی صورت نکل آئے گی
ماشاءاللہ. لیکن ہے بہت اعلیٰ بات ہے اور یہ فضیلت حاصل ہوگی ان کو. اب یہاں جمیل صاحب ایک بات ہے ذہن میں, اب کوئی اس طرح کی واقعات سنتے ہیں تو ذہن بن جاتا ہے کہ ہماری بھی کوئی یوں ہی سبیل بن جائے, تو یہ دنیا دار العمل یا یہاں پر اس کو یہ کرنا ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں زندگی پوری گزار دی, میت ہوگی نا, انتقال ہو گیا, بعض تو کان میں جا کے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اور معاف کروا رہے ہوتے ہیں, میت کے کان میں معافی مانگ بھی رہے ہیں معاف کر بھی رہے ہیں. اچھا ہو جاتا ہے کہ اب کہاں سنا معاف کر دینا, تو یہ اس وقت کی معافی مانگنا یہ ویلڈ رہے گی؟
یعنی جس پہ ظلم ہوا,
جی جی,
زندگی بھر اولاد اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتی رہی, اب والدین کا انتقال ہو گیا, جنازہ رکھا ہے, اب معاف کر دو معاف کر دو. اچھا اب یہ والدین اگر زندہ ہوتے, ٹھیک ہے, اس دوران یہ والد یا والدہ کے پاس آتا, ان کے قدموں میں گرتا, ان سے اپنی جو حق تلفیاں اس نے کی ہیں ان کی معافی تلافی کرتا, تو اس سے والدین کا دل عام طور پہ بھر آتا ہے اور وہ ان کے دل جو ہے نا بڑے وسیع ہوتے ہیں. اولاد چاہے کتنا ہی ظلم کرے تو والدین کے پاس جب رجوع کرتا ہے تو والدین انہیں معاف کر دیتے ہیں. لیکن اب یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں مل جائے گا کہ والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور اب یہ ان کی میت پہ یا ان کی قبر پہ آتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اس کو معافی کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہو, والدین اب اس سے خوش ہو گئے ہوں, تو اب یہ کچھ ضروری نہیں ہے. ایسی صورت میں اگر کوئی زندگی بھر چاہے وہ دوست یا کسی کے ساتھ زیادتی کا سلسلہ کرتا رہا ہے, اب زیادتی کی صورت ہوٹنگ بھی ہو سکتی ہے, کسی کو ویسے ہی چھیڑنا بھی ہو سکتا ہے, تنگ کرنا بھی ہو سکتا ہے, ستانا, تو اب ایسا شخص جو مظلوم تھا وہ انتقال کر جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے اس مظلوم بھائی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرتا رہے. تو اس کا یہ دعائے مغفرت کرتے رہنا اس نیک اس مسلمان کے حق میں ایک نیکی کی صورت میں بنتا رہے گا, اس کے لیے بکثرت اصال ثواب کرتا رہے. تو یہ اپنے طور پہ جو دنیا میں اس نے زیادتی کی, اب اس مظلوم مسلمان کے انتقال کے بعد یہ اس کے ساتھ اب حسن سلوک یہ کر سکتا ہے کہ اصال ثواب کرتا رہے, دعا استغفار اس کے لیے کرتا رہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ جب کوئی شخص صدقے دل سے صاحب حق کو اس کا حق ادا کرنا چاہتا تھا چاہتا ہے اور حق کی ادائیگی کا ایسے موقع نہ مل پایا, تو کل بروز قیامت جو اس طرح کے جو معاملات ہیں یہ کہ صاحب حق اس کو جو ہے وہ جنت کے محل دکھائے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا جو اپنے بھائی کو اپنا حق معاف کر دے تو اس کے لیے یہ ہے. تو جو دنیا میں جو شخص حق کی ادائیگی کرنا چاہتا تھا موقع نہیں مل پایا تو اس کے لیے اس طرح کی سبیلیں بنا دی جائیں گی, ورنہ اگر کوئی دنیا میں کسی کی حق تلفیاں کرتا رہا اور جس کا دل یہی ہے کہ میں اس کا بھی حق اٹھا لوں اس کا بھی چھین لوں اس کا بھی یہ کر لوں, تو ہوتا یہ ہے کہ پھر ایسے آدمی بے باک ہو جاتے ہیں. یہ 5 روپے سے یہ حق تلفیاں شروع ہوتے ہوتے پھر یہ کروڑوں اربوں تک خربوں تک پہنچ جاتی ہیں. تو ایسے افراد کو ڈرنا چاہیے کہ جب احادیث کریمہ میں سینگ والی بکری کو بغیر سینگ والی بکری پر ظلم کرنے کی وجہ سے اس سے بدلہ دلایا جائے گا, تو ان روایات کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. ہمارے اسلاف کا انداز کیا ہوتا تھا, جیسے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے ایک غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ تیرا کان ذرا زور سے مروڑ دیا تھا, تو اب اس لیے مجھ سے اس کا بدلہ لے لے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہیں اور قطعی جنتی ہیں, عشرہ مبشرہ میں یہ شامل ہیں, کئی بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر راہ خدا میں مال خرچ کر کر کے جنت حاصل کی ہے. اس کے باوجود آپ کا حال کیا ہے کہ اپنے غلام کا کان زور سے موڑ دیا, ایک ہوتا ہے کان پکڑ لینا ایک ذرا زور سے موڑ دینا, تو وہ بات بھی آپ کے پیش نظر ہے کہ میں نے اس غلام سے آقا ہیں مالک ہیں اپنے غلام سے یہ شرم نہیں کر رہے کہ میں آقا ہوں میں مالک ہوں یہ میرا خریدا ہوا غلام ہے میں معافی مانگوں. لیکن چونکہ ان حضرات قدسیہ کے پیش نظر یہ ہوتا تھا مالک یوم الدین, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انصاف کے دن کا مالک ہے اور ایک ایک چیز کھل کر سامنے آیا ہوگی، تو یہ حضرات قدسیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے حقوق سے بڑا ڈرتے تھے کہ کہیں کل بروز قیامت یہی غلام، آج تو یہ غلام ہے، کبھی مطالبہ بھی نہیں کر پائے گا کہ آپ نے میرا کان موڑا تھا تو اس لیے میں بدلہ لوں گا، یہ ہمت غلام نہیں کرے گا۔ آج کل ہمارا کوئی ملازم ہے تو وہ سیٹ صاحب سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے مجھے ڈانٹا تھا اس لیے مجھے کل بھی تکلیف ہوئی، آپ نے یوں کیا تھا، آپ نے زور سے مارا تھا، یہ نہیں کرتے۔ تو غلام میں بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ یوں کرے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا انداز کیا ہے، اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا کان ایک دفعہ موڑ دیا تھا، مروڑا تھا، تو اس کا بدلہ لے لو، یہ نہیں کہ مجھے معاف کر دو، کہ مجھے معاف کر دو، آپ نے کہا کہ اس کا بدلہ لے لو۔ بدلہ لینے کا مطلب کیا ہے کہ اب تم بھی
ایسا ہی
کرو، لیکن یہ ہمارے اسلاف کا انداز ہوا کرتا تھا اور یہ انداز ہم بھی اختیار کریں تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا بہت زیادہ امن و امان کی طرف جا سکتا ہے، گہوارہ بن سکتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر ماحول اچھا ہو سکتا ہے۔
جمیل صاحب، یہ تو آپ نے بیان کر دیا کہ اس سے معافی مانگ لے، مرحوم ہے اب دنیا سے چلا گیا ہے، تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، تو اس کے لیے اسالے ثواب کرے، کوئی صورت یہ سبیل بن سکتی اس کی معافی کے لیے، اس کی بخشش کے لیے؟ تو ایک تو عام اغلاط کوئی کیے ہیں، کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، کوئی اور تکلیفیں پہنچائی ہوئی ہیں، اور ایک ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پیسے بھی اس کے دبائے ہوئے ہیں، اب وہ چلا گیا تو اب یہ چاہتے کہ یہ پیسوں کا کچھ صورت بنائیں، یہ کریں، تو جو اس طرح کے حق کسی کے ذمے لازم ہیں اور وہ دنیا سے چلا گیا، اور اس کو اب کیا کریں، کیا ادائیگی اس کی صورت ہو سکتی ہے؟
اب کسی شخص کا مالی اعتبار سے حق اس شخص پر آتا ہے، مثال کے طور پہ وہ دکاندار تھا جس نے اس کو مال بیچا تھا، اب اس کے 50,000 روپے اس کے ذمے لازم ہیں، تو اب یہ سیٹھ صاحب کے جنازے پہ جاتا ہے اور اس کے کان میں کہہ دیتا ہے مجھے معاف کر دینا، تو اس طرح سے یہ 50,000 روپے معاف نہیں ہوں گے، یہ جو میت ہے اس کے جتنے جملہ مال و اسباب جو اس نے چھوڑا ہے جسے ہم ترکہ کہتے ہیں، تو اس ترکے میں یہ 50,000 روپے بھی شامل ہیں۔
صحیح۔
تو اب جب وارثوں کا حق ہے تو میت سے معافی تلافی کرنے سے وہ معاف،
مالی حق اس طرح معاف نہیں ہوگا،
مالی حق معاف نہیں ہوں گے، جو قرضے لیے تھے وہ قرض میت اگر دنیا سے چلے بھی گئی تو اب وہ اس آدمی کے فوت ہونے سے وہ قرضہ جو اس نے واپسی لینا تھا لیکن دنیا سے چلا گیا، تو اب وہ قرضہ اس کے اولاد کے حق میں وراثت بن جائے گی، اب اس کے نئے حقدار پیدا ہو گئے، تو اس لیے اب خالی خالی میت سے معافی تلافی یوں کر لینے سے معاف نہیں ہوگا،
نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس یہ انداز اختیار کرنے چاہیے، اس کے لیے دارالعلوم اہل سنت سے باقاعدہ رہنمائی بھی لے سکتے ہیں، ان کے ورثہ کی کچھ ڈیٹیل بتا کر، تاکہ آپ جن کا حق بنتا ہے ان حق داروں تک وہ پہنچا دیں، اور اسی طرح سجا صاحب کیا سب کو گھر پہ ان کے یہاں اطلاع دیں یا کسی ایک شخص کو، ایک وارث کو بھی؟ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بیٹا والد کے ساتھ بزنس کرنے والا ہے اور بقیہ بیٹے کچھ جاب کر رہے ہیں، کچھ اپنے سائڈ پہ ہیں، اپنے معاملہ چلا رہے ہیں، تو اسی کے ساتھ ہی وہ لینا دینا کلیئر کروا دیا جاتا ہے، تو ورثہ جب اس کے بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، سب یہ شامل ہیں، تو اس میں کیا انداز اختیار کرنا چاہیے؟
اس میں انداز یہ ہو کہ ان میں سے جو دیانتدار شخص ہے اس کو دینا چاہیے، جس کے بارے میں یہ علم ہو کہ اس کو دیا جائے گا تو یہ پھر اس کو ترکے میں شامل کر لے گا، یا پھر یہ کہ جو خود ورثہ میں سے تو نہیں ہے لیکن فیملی کا بڑا ہے تو اس کے حوالے کر دیے جائیں تاکہ وہ سب میں جو ہے وہ تقسیم کر دے۔
ٹھیک
ہے، بہرحال اگر اس دینے والے نے، یعنی جس پر مطالبہ ہے، اس نے اگر کسی وارث تک پہنچا دیے کہ بھئی آپ کا باپ کے میں نے ادا کرنے تھے، تو اس کی تو ادائیگی ہو گئی۔
ٹھیک ہے،
اب اگر خیانت کی ہے تو آگے اس نے کی، لیکن پھر بھی کہ یہ تمام ورثہ کو مل جائے تو کسی دیانتدار شخص کو ہی دینے۔
ٹھیک ہے، کسی ایک کو بھی دیں تو دوسروں کو بتا دیا جائے، دیگر ان کے جو ورثہ ہیں، اسے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اطلاع دے دی جائے کہ جو بھی آپ کا ترکہ تقسیم ہو، وراثت، بھلے وراثت ابھی فی الحال نہیں بھی تقسیم ہو رہے، یہ تو پیسہ وراثت کا ہی آیا ایک طرح کا، تو اس کے مطابق اس کی تقسیم کاری وہ کر لینی چاہیے۔ کچھ اور کالز لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھیں۔
میرا سوال یہ ہے، اگر ہم کسی سے معافی مانگے اور وہ ہمیں معاف نہ کرے تو پھر ہم کیا کریں؟
یہ سجاد صاحب کئیوں کی انہوں نے نمائندگی کر دی، رشتے داروں میں بھی ایسا ہوتا ہے، ایک تو ہے معافی کوئی مانگتا نہیں ہے، معافی مانگنا یہ بھی تو ایک ہے ایک کام. سب یہی کہتے ہیں جیسے ابھی ہم نے میتوں کے حوالے سے کہا, وہاں سارے آ جائیں گے, برسوں بیٹھے رہے ناراضگی کے ساتھ, پتہ چلا مر گئے ہیں, وہ انتقال ہو گیا, آ گئے, اس کو کندھا دے رہے ہیں, اس کو اٹھا رہے ہیں, اب اسے ورثاتیں مل رہے ہیں. بھائی یہ انداز ہمارے ہیں معاشرے میں ہے, کاش زندگی میں اسے تھوڑا سا کندھا دے دیا جاتا تو شاید اس سے کئی معاملات اور بھی سلجھ جاتے. تو موت کا ہی انتظار نہیں کرنا چاہیے, جب اس طرح کا معاملہ ہے تو اس معاملات کو سولو کر لینا چاہیے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی معافی مانگنے بھی جائیں یا مانگیں بھی, سامنے والا نہیں معاف کرتا, کیا کرنا چاہیے؟
جس سے مطالبہ ہے حق کا اس پر دو ہی چیزیں لازم ہیں, یا تو وہ حق ادا کرے یا وہ معافی مانگے. اگر حق ایسا ہے کہ جس کی ادائیگی بنتی ہے یعنی مالی حق ہے تو وہ ادا کرے یا پھر وہ معاف کروائے. یوں ہی جو دوسرا حق ہے جس کا تعلق ظلم سے ہے تو اس کی تو اس نے معافی ہی مانگنی ہے. تو اب اگر سامنے والا معاف نہیں کرتا ہے, وہ یا تو اس کا بدلہ لے گا یا پھر معاف کرے گا. تو دیکھیے معاف کرنا بھی ایک بہت بڑا باعث برکت اور فضیلت والا کام ہے. جہاں شریعت مطہرہ نے یا یوں سمجھے کہ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقروض کا نماز جنازہ نہ پڑھا کر امت کو یہ درس دیا کہ مقروض جو ہے وہ نبی کی رحمت کی دعا سے بھی محروم ہو سکتا ہے, تو وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرض دینے والوں کو جو مطالبہ کرنے والے ہیں تو ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واضح اور روشن پیغامات ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ اگر تم کسی مفلس کو دیکھو کہ جو ادائیگی کرنے میں جس کو مشکل ہو رہی ہے یا وہ ادائیگی نہیں کر سکتا ہے, اگر ادائیگی میں مشکل ہے تو اس کو مہلت دو, اور اگر ادائیگی نہیں کر سکتا تو اس کو معاف کر دو. تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا, کئی احادیث پاک ہیں مسلم شریف میں, ایک حدیث پاک یہ ہے کہ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور وہ اپنے ماتاتوں کو یہ نصیحت کیا کرتا تھا کہ جب تم کسی سے قرض وصول کرنے جاؤ اگر اس کو تنگ دست پاؤ تو اس کو مہلت دے دینا,
صحیح,
اور اگر وہ ادا نہیں کر سکتا تو اس کو معاف کر دینا. تو حدیث پاک میں آیا کہ جب یہ شخص روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, اس سے پوچھیں گے کہ تیری کوئی ایسی نیکی ہے, وہ کہے گا کہ میرے پاس تو کوئی ایسی نیکی نہیں ہے, کوئی ایسا عمل نہیں ہے, ہاں ایک عمل میرا یہ ہے کہ میں اپنے ماتاتوں کو یوں کہا کرتا تھا. تو پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کہ یہ بندہ ہو کر میرے بندوں کو معاف کرتا تھا تو میں تو اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اس کی بخشش و مغفرت. اللہ تبارک و تعالی اس شخص کی صرف اس وجہ سے بخشش و مغفرت فرما دے گا کہ یہ اللہ کے بندوں پر رحم اور لطف و کرم کیا کرتا,
نرمی کرتا تھا, معافی بھی پیسوں کی دے دیتا تھا, چھوڑ دیتا تھا اور مہلت بھی دیا کرتا تھا. قرآن پاک میں بھی سجا صاحب اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے اسی پہرائے میں جو آیات مبارکہ بیان ہوئیں, اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے؟ تو یہ جب ہمارا انداز ہو جائے گا کہ میری بھی کتنی خطائیں ہوں گی, کتنے گناہ ہوں گے جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں, تو فرمایا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری وہ غلطیوں کو معاف کرے. یہ انداز یعنی جب آدمی دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے رب اس کے گناہ معاف فرماتا ہے. جمیل صاحب بات ہوئی ہے تو اب معافی مانگتے بھی ہیں سامنے والے معاف نہیں کرتے, اور یا دو طرح کے, میں ابتدائی آپ کچھ عرض کریں پھر میرے ایک اور سوال اس پر.
اس میں دیکھیں ہر آدمی خطا کا پتلا ہے بتقاضا بشریت, خود اس سے بھی بہت سارے لوگوں کی حق تلفیاں ہوتی رہتی ہیں, حقوق اللہ بھی تلف کر دیتا ہے. تو جب اس چیز کو سامنے رکھے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا جانا ہوگا تو میری خواہش کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف کر دے, تو جب کوئی بندہ میرے پاس آ رہا ہے اور میری اس نے حق تلفی کی تھی, مجھ سے معافی مانگ رہا ہے, تو اس آدمی کا آنا اس کو ہمیں خیر مقدم کہنا چاہیے.
ٹھیک ہے.
ہوتا یہ ہے کہ اگر ایسے موقع پہ اگر ہم نے اس کو معاف نہ کیا, وہ دوسری دفعہ ذہن بنے گا معافی مانگنے آ جائے گا, تیسری دفعہ آ سکتا ہے. ہے وہ بھی انسان, اس میں بھی انا ہے, اس میں بھی اکڑ ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ شیطان پھر ورغلاتا ہے,
صحیح,
تو معافی مانگنے گیا, تو نے ناک رگڑی, عزت داؤ پہ لگائی, اس کے پاس گیا, قدموں کو پکڑا, لیکن اس نے تجھے معاف نہیں کیا, اب تجھے بھی کوئی ضرورت نہیں اس سے معافی مانگنے کی.
ٹھیک
ہوگا کیا میرا یہ رویہ کہ اس کو معاف نہ کرنا, یہ مزید اس کو ظلم پر ابھارے گا, آئندہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے گا تو دوبارہ اس کے پاس جاتے ہوئے جھجکے گا, پتہ نہیں معاف کرے نہ کرے, کوئی ضرورت نہیں ہے. بعض ایسے بھی بے باک ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی قیامت کے دن دیکھ لیں گے,
استغفر اللہ,
یعنی اس طرح بھی بے باک ہو جاتے ہیں بعض ظلم پر. تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معاف کرنا پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک وصف عفو کریم, ہم دعا بھی پڑھتے ہیں اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس طرح معافی ہم طلب کرتے ہیں, کوئی بندہ ہمارے پاس آ کر اگر اپنے کسی زیادتی کی معافی طلب کرتا ہے تو ہمیں بھی فراخ دلی کے ساتھ معاف کر دینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سامنے رکھیں کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہ بہت سارے افراد تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقاعدہ ظلم و ستم کیے تھے, جن کی یہ ظلم و ستم کی وجہ سے حضور کو مکہ مکرمہ اپنا جائے پیدائش چھوڑنا پڑا. حضور کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتلین بھی وہاں موجود تھے اور بہت سارے ظالم وہاں موجود تھے, لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معافی کا معاملہ فرمایا, ایک عام معافی ارشاد فرما دی, اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کرنے کی فضیلتیں بھی بیان فرمائیں. قرآن پاک میں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, کہ غصہ پینے والے, لوگوں سے درگزر کرنے والے, اللہ تعالیٰ ان احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے, پسند فرماتا ہے. ایک روایت میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا کہ جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے, تو
وہ بھی بلا حساب,
وہ بھی بلا حساب. تو پوچھا جائے گا کہ کس کے لیے اجر ہے, تو منادی یعنی اعلان کرنے والا کہے گا کہ ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں. اب یہ جب اعلان ہوگا تو اس اعلان کے بعد نتیجہ نکلے گا کہ ہزاروں آدمی کھڑے ہو جائیں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو رہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ان فضیلتوں پہ نظر رکھنی چاہیے. ایک روایت بڑی ڈرانے والی بھی ہے جس میں فرمایا گیا کہ کوئی آدمی کسی کے پاس معذرت لائے اور وہ معاف نہ کرے, فرمایا وہ میرے حوض کوثر پہ نہ آئے, وہ میرے حوض کوثر پہ نہ آئے. یہ بھی غور کرنا چاہیے. آج ہم نے اس کو کیا دینا ہے, معافی ہی دینی ہے, کوئی پیسے تو نہیں مانگ رہا, کچھ اور تو نہیں ہے. قیامت کے دن تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا, اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو یوں بیان فرمائے تو ہمیں اس حوالے سے بھی سنجیدگی کے ساتھ دیکھنا چاہیے. لوگ سالوں چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, کہیں بس یہی ناراضگی کیوں ہوئی تھی, بس ہم دعوت میں گئے تھے, وہ ہمیں انہوں نے مخصوص نشستوں پہ نہیں بٹھایا, ہمیں وہاں نہیں بٹھایا تھا, بس یہ ہماری سجا سے بسوں کا تو آدمی سوچتا ہے کہ ناراضگی تھی کس بات پر, لڑائی تھی, لیکن شیطان کھیلتا ہے, شیطان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگوں کو آپس میں خاندانوں کو لڑا دیتا ہے, ان کا خیال رکھنا چاہیے. دوسری بات میں یہاں سجا صاحب یہ بھی کہوں گا کہ اب معافی, انہوں نے کہا نا معافی مانگتے معاف نہیں کرتے, دو چیزیں دیکھنی چاہیے, قصور ان کا کیا ہے اور معافی مانگنے کا انداز کیا ہے. آئے معاف کرو بھائی, معاف کر دینا ہے, یا میسج کیا چل بھی تو معاف کر دے. اور ویسے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پہ بھی معافیاں بہت چلتی ہیں, تو لوگ میسج کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو میسج کر رہے ہوتے ہیں جن سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے, اور جن سے واسطہ ہے ان کو کوئی کہہ ہی نہیں رہا. آپ کے گھر کی فیملی ممبر ہیں, آپ جس بیوی کے ساتھ رہتے ہیں, بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے, برسوں گزار دیے, ان سے شب برات پہ کوئی نہیں مانگے گا معافی, ان سے کوئی کسی طرح کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معذرت والا معاملہ نہیں ہوگا. اچھا ساتھ کام کرنے والے ہیں تو حق تو یہاں تلف ہوئے ہوں گے, اور ہم فیس بک پہ ڈال رہے ہیں معافی مانگنے کو, ہم ایسے ہی میسج چلا کر معافی, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, ڈیجیٹل معافی کہیں گے یا کیا کہیں گے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی معافی سے معافی ہوگی بھی صحیح یا نہیں, اور دوسری بات یہ کہ یہ معافی ہے یا ایک جو ہے بس ایک ٹرینڈ چلا ہے، جس طرح میسج آتا ہے، ویڈیو آتی ہے تو آگے فارورڈ کر دی، فارورڈ دیکھے پڑھے سمجھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سے معافی مانگنی ہے تو پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی
توبہ کریں، ٹھیک ہے،
دل آزاری کی ہے تو ایذا پہنچائیے، گناہ کیا ہے توبہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ سچے دل سے معافی مانگے،
صحیح.
اور تیسری بات یہ ہے کہ جو اس کا حق تلف کیا ہے، مالی حق تلف کیا ہے یا ظلم کیا ہے، تو ان تمام حقوق کی اور ان تمام مظالم کی ایسی معافی مانگے کہ جس سے سامنے والے کو پتہ تو چلے کہ یہ مجھ سے فلاں فلاں جرم اور فلاں فلاں قصور کی معافی مانگ رہا ہے.
معافی مانگ رہا ہے، صحیح بات.
اگر یہ مطلقاً کہا سنا معاف کر دیجئے گا بھیا اور ہاتھ جوڑ دیے، تو اس سے کیا سامنے والے کو پتہ چلے گا کہ یہ کس جرم و قصور کی معافی مانگ رہا ہے.
بالکل ویلڈ نقطہ.
اور دوسرا یہ کہ اس میں یہ بھی کہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کا سامنے والے کو علم نہیں ہوتا ہے اور اس کے حق میں ہم حق تلفی کر چکے ہوتے ہیں، اس کو علم نہیں ہوتا ہے، تو اس میں بھی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا معافی مانگنا ضروری ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ معافی کے الفاظ بھی ایسے ہوں کہ جس سے وہ یہ سمجھے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس نے میری جان میں، مال میں، عزت آبرو میں کوئی ایسا قصور کیا ہے، اور اب وہ معافی کے الفاظ اتنی وسعت والے ہیں کہ جس سے اس کو بھی یہ سمجھ میں آئے، جیسے یہ بولا کہ میں نے آپ کا کبھی بھی کسی وقت چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا مال تلف کیا ہے، یا میں نے آپ کے حق میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا جتنا آپ تصور کر سکتے ہیں یا تصور نہیں کر سکتے ہیں میرے بارے میں کہ میں آپ کی اتنی حق تلفی کروں، میں ان تمام اپنی خطاؤں سے معافی چاہتا ہوں، تو اب اگر اس طرح کی معافی مانگے گا تو ہی ان جرموں اور خطاؤں کی معافی ہوگی کہ جو جرم اس نے اس کے حق میں کیے ہیں، یا پھر جتنا وہ سمجھا ہے، جتنا وہ سمجھا ہے اتنے کی معافی ہوگی، اور جتنا وہ نہیں سمجھا ہے اتنے کی معافی نہیں ہوگی. یہ ظلم کے بارے میں ہے، پیسوں کے بارے میں نہیں ہے.
ابھی پیسوں کی اور
پیسوں کی تو وہی ہے کہ ادائیگی کرنی ہے،
ٹھیک ہے.
اچھا، اب اس میں وہی ہے کہ صرف یہ رسمی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے اور اس مسلمان کے حق کو پورا کرنے کے لیے کہ جو میں نے تلف کیا ہے دنیا میں، بس اس کا جو ہے وہ معافی کے ذریعے تلافی ہو جائے اور قیامت والے دن مجھے اس کے حق میں نہ پکڑا جائے. اس ڈر سے جب بندہ معافی کا تصور کرے گا تو پھر انہی کو بھیجے گا معافی نامہ کہ جن سے ان کا تعلق ہے، اور اگر یہ تصور نہیں ہے، بس رسمی ایک معاملہ چل رہا ہے، تو پھر ان کو بھیجے گا کہ جن کو بھیجنا ہی نہیں ہے. تو اس لیے پہلے اس بات کے اوپر غور کر لینا چاہیے کہ شب برات کے موقع کے اوپر معافی مانگنا بہت اچھی بات ہے.
بالکل صحیح.
اور صرف شب برات ہی نہیں کہ شب برات کا انتظار کرے،
ٹھیک ہے،
تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں.
صحیح بات ہے، بالکل.
تو ہر وقت ہی محتاط رہے، اور جہاں اس کو محسوس ہو کہ اس سے کسی کی حق تلفی
ہو گئی
ہے تو فوراً آگاہ ہو جائے اور اس سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے معافی مانگنی
چاہیے. اور اپنے ارد گرد، اپنے ساتھ رہنے والے اور اپنے گھر کے اندر رہنے والے، ان کے حوالے سے کچھ زیادہ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ یہاں پہ بھی معافی تلافی کا وہ سلسلہ کرنا چاہیے. یعنی بھائی بہنیں ساتھ ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، پھر جن سے اکثر بیشتر واسطہ پڑتا رہتا ہے، غلطیوں کا اندیشہ وہاں پر ہے. بس یہ بات سمجھانا مقصود ہے، کوئی ایس ایم ایس سے معافی مانگنے کی ہم کوئی وہ ممانعت نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سجا سا ہمت والے کا کام ہے. کوئی میسج بھی کر رہا ہے بالخصوص ان سے کہ جن سے متعلق بھی ہے، ان کو میسج بھی کر کے اگر وہ معافی مانگتا ہے تو بہرحال یہ بھی خوشائن طریقہ ہے. ہمارا بتانے کا مین مقصد یہ ہے کہ آدمی خود سنجیدہ ہو کہ میں نے کس سے کیسے معافی مانگنی ہے. تو جب معافی مانگنے والا ہوگا وہ انکساری کے ساتھ ہوگا، اور جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کا مرتبہ بلند فرما دیتا ہے، اور جو کسی کو معاف کرتے ہیں رب ان کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، ان کی عزت میں اضافہ کرتا ہے. اور جو معاف نہیں کرتے ان کو بھی اپنے معاملات پہ وہ ضرور غور کرنا چاہیے۔ بس اوقات ہم صلح بھی کر لیتے ہیں لیکن معاف نہیں کرتے۔ سجا صاحب، بڑی صلح ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، خاندان کے آپس میں ہو گئے، لیکن دل میں ہے، ایک دل میں
نکلتے
جی،
دل سے نہیں نکلتا،
دل سے نہیں نکلتا، دل سے بعض کا تو ہوتا ہے کہ چلیں، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ دل میں وہ نکالنا، اب دل سے نہ نکل پانا یہ چلیں اس کے اختیار میں نہیں ہے، بار بار خود اس کو نہیں پالتا یہ ان چیزوں کو، لیکن معاف کا وہ ذہن ہی نہیں ہوتا، بس ایک کہ کوئی انتقام میں نے لینا ہے، کبھی نہ کبھی انتقام لینا ہے۔ اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے، آپ نے اگر کسی کی غلطی کو معاف کر دیا یا سب کچھ ایسا کر دیا اور پھر اس کے بعد اسی شخص کے حوالے سے آپ کو خبر پہنچے کہ اس کو نقصان پہنچا ہے، تو آپ اپنے دل پہ غور کر لیں، اگر اس کی مصیبت آپ کے دل کی طرف خوشی لے کر آتی ہے تو یہاں ایک باطنی مرض ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے مدنی چین کے ناظرین۔ اسی طرح اس کی طرف کوئی خوشی آئے اور ہمارے دل کے اندر ملال آ جائے، نہ یہ انداز نہیں اختیار کرنا۔ تو جب معاف کر دیا میرے بھائی تو اب دل سے ہی معاف کر دیں، اب دل سے ہی معاف کر دیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، یا اللہ تو جانتا ہے میں نے تیری رضا کے لیے اسے معاف کیا ہے، بس تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ مدنی چین کے ناظرین، شب برات میں جہاں ایک دوسرے سے معافی یہ سلسلے تو ہوں، اللہ سے بھی پکی سچی اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے رب سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اس کے لیے جیسا کہ سجاسا نے بیان کیا نا، سال کا انتظار نہ کریں، نہ، اور ایمان والوں کا وصف اور ان کی شان یہی ہے کہ جب غلطی ہو جائے اس پہ قائم نہ رہے، اصرار نہ ہو، واپسی آ جائے، رجوع اللہ ہو، توبہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی طرف رجوع ہو، تو پھر انشاءاللہ ہمارے ظاہر کی بھی بہتری ہوگی، اصلاح ہوگی، اور باطن کی بھی اصلاح ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو غصہ، سجا صاحب کے روایت میں فرمایا، دیر سے آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے، بعض ہیں غصہ جلدی آئے گا، جائے گا بھی دیر سے۔ فرمایا بہتر تم میں سے وہ ہیں، اچھے لوگ وہ ہیں کہ جنہیں غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے، اور برے لوگ وہ ہیں کہ جن کو غصہ جلدی آئے اور جائے بھی دیر سے۔ اس طرح انداز نہیں اختیار کرنے چاہیے، غصہ آ جائے ایک فطری معاملہ ہے، لیکن اس غصے کو کنٹرول کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اس غصے کے بعد ایسا کوئی نتیجہ غلط نہیں نکلنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے دوسرے کی کوئی حق تلفی ہو۔ مدنی چین کے ناظرین، یہ پروگرام پیش کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ حقوق کے حوالے سے معافی کیسے ہو سکتی ہے، مالی حق کی بھی تفصیل بتائی، اور جو مال کے علاوہ دوسرے حقوق العباد ہمارے اوپر متعلق ہوتے ہیں ان کے بھی کچھ تفصیلات عرض کی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اللہ مجھے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
چاہیں گے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، چاہیں گے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ Thank you.